الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اقم بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس جو کہ ہم نے رمضان المبارک کے بعد اس پروگرام کی پہلی کلاس کری تھی تو اس میں سورہ مریم کی کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا. تو اس میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے تفسیر کی کلاس میں کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی معروف القرآن ہے تو اسی کو بیسکلی ہم سٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو کلاس ہے یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کریں کہ جی اللہ تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, نہیں, بلکہ جو اس کی تفسیر ہمارے مفسرین اکابرین نے کری ہے ہم اسی تفسیر کا درس کرتے ہیں, یعنی اسی تفسیر کو آگے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں درس تفسیر کی کلاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں, بہت ہی چیدہ چیدہ بہت ہی زیادہ علم اور تقویٰ کا مقام رکھنے والے لوگ تفسیر کر سکتے ہیں, اور اگر اس کے بغیر تفسیر کرنے کی کوئی کوشش کرے تو اس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے. تو درس تفسیر ہے سو یہ دراصل معارف القرآن کی. تو اس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ اختیار کیا وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ تھا. ٹھیک ہے, تو اسی کو حضرت نے یہاں پہ نقل کیا اور باقاعدہ اکنالج کیا اس بات کو کہ میں نے ان کا ترجمہ لیا ہے یہاں پر, اور اسی طریقے سے خلاصہ تفسیر جو بیان کری ترجمے کے بعد وہ اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تفسیر بیان القرآن سے لی, اور اس کے بعد پھر معروف و مسائل جو بیان کیے تو اس میں مختلف تفاسیر جو پچھلے ادوار میں بڑے بڑے اکابرین نے کری ہیں تو ان میں سے پھر سلیکشنز کو معروف اپنے معروف و مسائل کے اندر لکھا, اور کچھ کچھ اپنی طرف سے اس کی جو ہے وہ تفہیمات بیان کرتی ہیں کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, کچھ یعنی اپنی طرف سے بھی تفہیمات جو ہیں, اپنی طرف سے مطلب یہ کہ صرف اپنی رائے نہیں بلکہ اپنے علم کے بنیاد پر جو اپنا قول تھا وہ بھی معارف و مسائل کے اندر پیش کیا. تو ہم نے شروع کی 15 آیات کی تلاوت کری تھی پچھلی کلاس میں, اور ان کا ترجمہ پڑھ لیا تھا, اور خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیا تھا تقریباً ایک صفحے کے مطابق کے برابر جو ہے خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا. تو اس کو ہم مکمل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر معارف و مسائل شروع کریں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حروف مقطعات ذکر کیے جن کا کہ صحیح اور حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو امت کے ساتھ شیئر نہیں کیا, امت کو نہیں بتایا کہ کیا ایگزیکٹلی معنی ہے. تو اس وجہ سے احتمالی درجے میں علماء نے کچھ لکھا ہے لیکن یقینی درجے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں. پھر زکریہ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا, ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ, کہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر تیرے اس کے بندے زکریہ کے اوپر, جب انہوں نے اذ نادا ربہ نداء خفیا اپنے رب کو خفی طریقے سے پکارا, خفی انداز میں پکارا. کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی, کہ میرے رب, اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. وہن کا مطلب کمزور, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. واشتعل الرأس شیبا, اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے جیسے بوڑھے کے بال ہوتے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا، اور میں نہیں ہوں تیری دعا سے اے میرے رب شقی، یعنی میں کبھی بھی تیری دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہا، شقی نہیں رہا، ایسا اپنے رب کی طرف پکا یقین. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا، ٹھیک ہے، اور بے شک میں خوف رکھتا ہوں اپنے قوم کے دوسرے افراد سے، اپنے بھائی بندوں سے، میوں ورائی کہ میرے پیچھے وہ لوگ کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو کریں گے میرے پیچھے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو میں اس بات کا ایک 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 فکر رکھتا ہوں، ایک 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 ڈر رکھتا ہوں. وکانت امراتی عاقر، اور ہے میری بیوی عاقر یعنی بانج، انفرٹائل ہے وہ. فہب لی من لدنک ولیا، پس آپ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دیں، ایک ایسا شخص عطا فرما دیں جو کہ مجھ سے ٹیک اوور کرے میرے اس کام کو. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو کہ وارث ہو میرا اور یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بہت ہی گریٹ 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 بہت ساری نسلوں پہلے جو ہے وہ دادا تھے، ٹھیک ہے، آل یعقوب میں سے اسے وراثت رکھ کرے. واجعلہ ربی رضیہ، اور اس کو بنا دیجئے اے میرے رب اپنا رضی، یعنی اپنا من مانتا، اپنا اپنی رضا رکھنے والا. تو اس کے تحت ہم پڑھ رہے تھے کہ جو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ تفسیر میں لکھا کہ چونکہ میری پیرانہ سالی کے ساتھ میری بیوی بھی بانج ہے، جس کے کبھی باوجود صحت مزاج کے اولاد ہی نہیں ہوئی، یعنی جب وہ ٹھیک ٹھاک تھی، جوان تھی، تو اس وقت بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، اس لیے اسباب عادیہ اولاد ہونے کے مفقود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اسباب ہوتے ہیں عادیہ، اللہ تعالیٰ کی عادت. عادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عادت اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ کوئی زیادہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی شخص کی عادت ہوتی ہے کہ بہت ساری عادتیں، اچھی عادت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اچھی عادت ہوگی تو ذہن میں آئے گی، تو خیر عادت ہوتی ہے نا کہ جی آپ بات کرنے میں کبھی جو ہے نا، اور یعنی ہم جیسے کہتے ہیں جو کوئی اس طرح سے کوئی لوگ بات کرنے میں کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کی عادت ہے. عادت کیا مطلب؟ یہ اکثر یہی کام کرتا ہے، اکثر مینس میجورٹی آف دا ٹائمس، اس کو عادت کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ استثناء کہتے ہیں، یا جس کو کہ ایکسیپشن کہتے ہیں. ایکسیپشن والا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو عادت نہیں کہتے، وہ کبھی کبھی انسان کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ایکسیپشن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عادت اور قدرت، یہ دو الفاظ ہیں بڑے اہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. اللہ تعالیٰ کی عادت اس دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کے لیے کوئی سبب استعمال کرتے ہیں، کوئی مینز استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. میجورٹی آف دا ٹائمس، حتیٰ کہ شاید 99% آف دا ٹائمس، 99% آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ کسی سبب کے ذریعے سے ہی کام کرتے ہیں. جیسے کہ بارش برساتے ہیں تو پہلے بادل بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے، بغیر بادل کے بارش نہیں برستی، ہے نا. اسی طریقے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، تو علم حاصل ہونے کے لیے کوئی استاد استعمال کرتے ہیں کسی بندے کو علم دینے کے لیے، ہے نا، کسی کو استاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ آگے شاگردوں کو علم حاصل ہو، بغیر استاد کے علم حاصل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اولاد کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ان دونوں کے امتزاج سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، ٹھیک ہے. اب قدرت کیا ہے؟ قدرت ہوگی کہ بادل کے بغیر ہی بارش ہو جائے، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت ہے، کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں کے محتاج نہیں ہے کہ بادل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، ورنہ نہیں برسا سکتے، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی کو علم دینا ہے، استاد کے بغیر بھی علم دے سکتے ہیں، انسانی استاد کے بغیر، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، کوئی استاد نہیں تھا. ابھی پچھلے دنوں اساجس کے بیٹے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو، کہ جو ابو تھے، ان کو ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے واپس بلا لیا. کیوں بلا لیا؟ اساجس نے پھر سمجھایا بچوں کو، ان کو بھی اور دوسروں کو بٹھا کر کے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کوئی انسان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے آخری نبی کا استاد نہ ہو. کیونکہ باپ جو ہوتا ہے، اچھا باپ، وہ بچوں کی استادی کا کام کرتا ہے، تربیت کا کام کرتا ہے اور تعلیم کا کام کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ والا نظام نہ ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا. امی، امی مینس کہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، جو کہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ان کو استاد بنا کر کے بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد تھے، الفاظ پڑھاتے تھے، رائٹ، الفاظ پڑھاتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے، لیکن وہ پھر ایک ضمنی چیز ہو گئی، لیکن الفاظ پڑھاتے تھے. تو استاد کا جو لقب ہے نا، وہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ فرشتے تھے، انسان نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ کسی فرشتے کو استاد بنا کر کے بھیجیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ٹھیک ہے. باقی رہ گئی اولاد والی مثال. تو اولاد والے مثال میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حتیٰ کہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ان کی بیوی تھی، ان کو بھی ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، وہ واحد شخص ہیں جن کو کہ باپ کے بغیر پیدا کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری یہاں پر جو قدرت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ جب عورت کی جو تولیدی نظام ہوتا ہے اور مرد کا جو تولیدی نظام ہوتا ہے، جب تک وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اولاد اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ اس کے بغیر بھی انہی ماں باپ کے ذریعے سے اولاد پیدا کر دیں، حالانکہ ماں باپ موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ نہیں ہے، نہ آدم و حوا والا معاملہ ہے. ماں باپ تو موجود ہیں لیکن کیپیبل نہیں ہیں اولاد کے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کیپیبلٹی کے اولاد عطا فرما دی. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا تھا، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی طریقے سے ان کی بیوی بھی بانج ہو چکی تھی، ہے نا. تو بہرحال، تو یہ عادات کا جو نظام ہے، اسی کو کہا اسباب عادیہ. اولاد ہونے کے مفقود ہیں، یعنی موجود نہیں ہے. مفقود کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گم ہوئی بھی ہو. تو کہتے ہیں کہ سو اس صورت میں آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے، یعنی بلا توسط اسباب عادیہ کے. یہ جو فرمایا نا مل لدن کا، تو مطلب یہ تھا کہ اسباب کے بغیر ہی آپ مجھے عطا کر دیجئے. یحییٰ علیہ السلام، سوری، زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کیوں تھی؟ کسی کو اس کا پس منظر پتہ ہے کہ بغیر اسباب کے آپ مجھے اولاد عطا کر دیں؟ اس کا ایک پس منظر بھی تھا، یعنی یہ آئیڈیا ان کو کیسے آیا کہ بغیر اسباب کے مجھے اولاد عطا کر دیں؟ یہ اگر آپ میں سے کوئی کانٹریبیوٹ کر لیں، کیونکہ کلاس میں تھوڑی انٹریکشن رہنی چاہیے. صحیح، کلاس کا تو یہی فائدہ ہے نا، ورنہ تو پھر بیان ہوتا رہے جس طرح سے کہ مجلس میں بیان ہوتا ہے، اس میں کسی سے پوچھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. ریز ہینڈ کرنے کے بجائے یہاں پر جو چیٹ ونڈو ہے آپ کے سامنے، اس کے اوپر ٹائپ کر کے آپ جواب دے دیں. ہاں، ریز ہینڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا آپ جواب دینا چاہتی ہیں، تو ہم آپ کا انتظار کر لیں، ٹھیک ہے. ورنہ ٹائپنگ میں ٹائم لگتا ہے، کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ ٹائپ کر رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا. تو ریز ہینڈ کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ سو دیٹ وی کین ویٹ فور یو، ٹھیک ہے. تو چیٹ ونڈو پہ لکھ کر کے آپ اس کا جواب اگر دیں کہ ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا. جی، حضرت مریم علیہ السلام یا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس فروٹس آتے تھے، بے موسم کے پھل آتے تھے اللہ کی طرف سے، بے موسم، مریم علیہ السلام کے پاس بنا موسم کے پھل دیکھ کر کے. اگزیکٹلی، ٹھیک ہے. تو پس منظر یہ تھا اس کا کہ مریم علیہ السلام تو پیدا ہو چکی تھی، ان کی والدہ تھی حنہ اور ان کے والد تھے عمران. تو عمران کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن حنہ جو ہے نا انہوں نے دعائیں بہت پہلے سے مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، فرما رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ٹھیک ہے، یہ دعائیں مانگتی تھی ان کی والدہ حنہ کہ مجھے اولاد عطا فرمائے، تو انی نظرت لک، میں اس کو آپ کے لیے نظر کر دوں گی، آپ کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دوں گی، جو میرے یعنی ایکچولی اس وقت تو ان کے وہ پریگننٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اولاد مانگا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اولاد کے لیے کہتی تھی کہ میں آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مریم علیہ السلام عطا فرما دی، بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب یہ بیٹا تو نہیں تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو کیسے نظر کروں، میں نے تو بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ولیہ تھیں، دوست تھیں، تو ناراض نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا کہ مجھے بیٹی دے دی، یہ کوئی بات ہوئی، میں نے تو مانگا تھا کچھ، آپ نے کچھ اور دے دیا، ایسا نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ پچھلی کلاس میں بات ہو چکی ہے نا کہ اللہ کے ولی جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو شرطیں لگا کے نہیں مانگتے کہ آپ دیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے، اس طرح سے نہیں مانگتے، تو یہ ناراض نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، میں بیٹی کو ہی نظر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو بیٹی کو نظر کیسے کیا کہ جو بیت المقدس یا بیت المقدس کا جو کہ جو 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 کمپاؤنڈ ہے، آج یہ سارا بہت پھر سے ہر تھوڑے دن کے بعد پھر سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے نا، یعنی پھر سے یہ جاگ جاتی ہے، بیت المقدس کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ، تو کیا ہے یہ، یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے، جیسے کہ ایک حرم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مسجد الحرام ہے، اس کا ایک پورا کمپاؤنڈ ہے، رائٹ، مسجد نبوی ہے جس کے اندر کے بالکل اصل مسجد بھی ہے، ایک چھوٹی سی، رائٹ، ریاض الجنہ والی جس کو مسجد کہتے ہیں، علاقہ کہتے ہیں، وہ ہے اصل مسجد، پھر اس کے برابر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، پھر اس کے بعد یہ جو یعنی صحابہ کرام کے امہات المومنین کے روضات بھی وہاں پہ موجود ہیں حجرات، ٹھیک ہے، پھر یہ مسجد ایکسٹینڈ ہوئی اور بڑی ہو گئی، پھر اور بڑی ہو گئی اور بڑی ہو گئی، آج کے زمانے میں بہت بڑی مسجد نبوی ہے، لیکن مسجد نبوی کی جو عمارت ہے اس کے باہر جو صحن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، وہ سب کا سب مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے بیت المقدس جو ہے نا یہ بھی پورا کا پورا ایک حرم ہے، ایک پورا کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کمپاؤنڈ کے اندر مختلف مختلف چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ وہ گنبد صخرا موجود ہے جس کے نیچے ایک بڑی سی چٹان ہے، مقدس چٹان جس کو کہتے ہیں، اس چٹان کے اوپر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں سے گویا کہ لفٹ لگائی گئی تھی، وہ جو چٹان ہے نا گنبد صخرا کے بیچ میں کے نیچے، وہ گولڈن گنبد کے نیچے وہ چٹان ہے، یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفٹ لگائی گئی تھی یا ایلیویٹر لگایا گیا تھا، روحانی ایلیویٹر، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر چلے گئے، پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی تو خیر نہیں کہیں گے لیکن اس پورے کمپاؤنڈ کے حساب سے چھوٹی ہے، جس کو کہ مسجد قبلی کہتے ہیں، یہ ہے مسجد اقصا، ٹھیک ہے، مسجد اقصا یا مسجد قبلی اسی کو کہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹی کچھ مقامات ہیں وہاں پر، یہ سارا کا سارا کیا ہے، بیت المقدس، یا عربی میں اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بیت المقدس کے اندر نا حجرات ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گویا کہ جیسے خانقاہیں ہوتی تھیں جس میں ایک ایک بندہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو انہی میں سے ایک حجرہ جو ہے وہ بی بی مریم کو دے دیا تھا کہ آپ بس یہیں پہ رہا کریں اور عبادت کیا کریں، وہ دن کے وقت یہاں عبادت کرتی تھیں اور رات کے وقت وہ اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھیں، خالہ کون تھی، ظاہر ہے ان کی والدہ حنہ کی بہن، ٹھیک ہے، وہ جو خالہ تھی نا وہ خالہ تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی، یعنی زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کون تھے، خالو تھے، ٹھیک ہے، تو زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پھر کفیل بھی تھے، یعنی مریم علیہ السلام کی، یعنی جیسا کہ باپ کفالت کرتا ہے، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا تو پھر وہ باقاعدہ لاٹس ڈرا ہوئے تھے، قرآن اندازی ہوئی تھی جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا، ٹھیک ہے، تو زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا تھا، تو زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو بی بی مریم جو ہیں وہ دن میں اس اپنے حجرے میں بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، ذکر اذکار کرتی تھیں، نمازیں پڑھا کرتی ہوں گی، جو بھی کیا کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے نبی تھے، وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھوما کرتے تھے باہر شہر کے اندر، دیہات میں، جہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ تو جب یہ سفر سے واپس آتے تھے نا تو یہ بی بی مریم کی خبر گیری کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، حجرے کے اندر آتے تھے۔ پردہ اس زمانے میں فرض نہیں ہوا تھا، پردہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے سال بعد، 13+5 18 سال کے بعد پردہ فرض ہوا ہے، 5 ہجری کے اندر، اس سے پہلے پردہ فرض نہیں تھا۔ تو یہ حجرے کے اندر تشریف لے آتے تھے اور آ کر کے بی بی مریم سے پوچھتے تھے، بھیا کیا کیا حال چال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی چیز آپ کو چاہیے؟ تو یہ نا جب آتے تھے تو اکثر ان کو جو ہے وہاں پر بے موسم کے پھل نظر آتے تھے۔ ویسے تو شام کا جو علاقہ ہے، فلسطین جس کا حصہ ہے، تو شام کا علاقہ یعنی بہت ہی گرین علاقہ ہے، فرٹائل علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور فلسطین کا علاقہ اس کے اندر سے یہاں پر دو مشہور ترین پھل کون سے ہوتے ہیں، ایک تو زیتون اور دوسرے انجیر، تور سین، تور ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین، تو زیتون اور انجیر وہاں کے سب سے یعنی پریولنٹ، سب سے زیادہ موجود ہونے والے پھل تھے۔ لیکن ان کو ایسے پھل نظر آتے تھے جن کا اس وقت موسم نہیں تھا، تو بھئی یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ ظاہر ہے یہ اسباب عادیہ کے بغیر آئے ہیں۔ اسباب عادیہ تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جی جب موسم آتا ہے تو پھر کسی درخت کے پھل نکلتے ہیں، آم کا الگ موسم ہوتا ہے، کینو کا الگ موسم ہوتا ہے، کینو جو ہے وہ آپ کے ونٹر میں آتے ہیں، آم جو ہے وہ آپ کے سمر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھجور کا ایک الگ موسم ہوتا ہے، آج کل سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں ابھی کھجور کے جو ہے وہ ذرا وہ درمیانی درجے کے وہ ہوئے ہیں، تھوڑا سا پہلے وہ کوپلیں پھوٹنی شروع ہوئیں، پھر اس کے بعد اب ذرا بڑے ہونے شروع ہوئے ہیں، اب 2-3 مہینے کے بعد جو ہیں یہ کھجور جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے، اور سخت گرمی جو پڑے گی جولائی کی، اس کے اندر یہ پکیں گے، کھجور کی فصلیں پکیں گی۔ تو کھجور کا ایک موسم ہوتا ہے، یہ ونٹر کے اندر کھجور پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو یہ پھل دیکھے نا تو ان کے دل میں یہ بات آئی، اور یہ بات بھی کہاں سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتے ہیں تو کیا میرا اولاد کا موسم ختم ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بے موسم کی اولاد ہمیں نہیں دے سکتے؟ تو بے شک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام نے یہ پھر دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زکریہ علیہ السلام تھے نا یہ اللہ کے نبی تھے، ولی کامل تھے، اور نبوت کے درجے کے اوپر فائز تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایون زکریہ علیہ السلام، ان کو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر کے یہ بات یاد آئی کہ میں اللہ سے دعا مانگ لوں اولاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دین کا کام کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، ہے نا، لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے بیٹھ کر کے ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے، ان تک پہنچانا ہوتا ہے، تو جو لوگوں کے درمیان کام کرنا ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے اسباب کے درجے میں کام کرنا، یہ ایک ماحول ہوتا ہے اسباب والا ماحول، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ ایک بندہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہو اس کی نظر اللہ کے اوپر لگی ہوتی ہے کہ بھئی میں تو بات کر رہا ہوں اس بندے سے، لیکن ہدایت تو اللہ ہی نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی جب تبلیغ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نظر لگی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب انسان کسی ماحول میں ہوتا ہے نا، عوام الناس کا ماحول ہے، اسباب کا ماحول ہے، تو وہاں پر ماحول کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ ماحول کا جو اثر ہوتا ہے نا یہ انتہائی اہم اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی جو تھے
ان کے اوپر بھی اس ماحول کا اثر پڑا, تو اس وجہ سے ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ تھی نا, اس کے اندر تھوڑی سی کمی آتی ہے, تھوڑی سی کمی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نبی کو کیا حکم ہوتا ہے کہ راتوں کو مجھ سے اٹھ کر کے دعائیں مانگو, راتوں کو تہجد پڑھو جبکہ کوئی ماحول نہ ہو انسان والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم تھا رات کو تہجد پڑھنے کا, اسی لیے کہ دن بھر اسباب کی دنیا میں رہتے تھے, انسانوں کے ماحول میں رہتے تھے, تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا حکم ہو گیا تھا. اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام بھی جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے نا, تو دنیا کے ماحول میں رہ کر کے کچھ کمی آ جاتی تھی جو کہ ایک طبعی کمی ہوتی ہے ہر انسان کے لیے. پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حجرے میں واپس آتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول عطا کیا تھا وہ ماحول بالکل مختلف ماحول تھا. تو اس ماحول میں آ کر کے ان کو, جب مریم علیہ السلام کے ماحول میں آئے جو کہ ان کی کفالت میں تھی, بہت جونیئر تھی, چھوٹی بچی تھی, ان کے ماحول میں آئے تو جب یہ دیکھا کہ بغیر اسباب کے اتنی بڑی بڑی فزیکل چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے نا, ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن ہدایت کا معاملہ کوئی باقاعدہ پھل کی شکل میں نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ انسان کی زندگی میں آہستہ آہستہ تھوڑی تبدیلی آتی ہے, اسی کو ہم ہدایت کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھلوں کا موجود ہونا یہ تو ایک باقاعدہ سالڈ میٹر مٹیریل چیز تھی نا سامنے, ٹھیک ہے. تو جب پھلوں کو دیکھا نا تو پھر یعنی پھر جو اثر ہوا وہ ایک الگ ہی اثر تھا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بے موسم کا بیٹا مانگ لیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائق بھی بالکل یہی معاملہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ تبلیغی جماعت جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی ہے, تبلیغی جماعت والا جو نظام ہے, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب انسانوں میں جا کے تبلیغ کا کام کرتا ہوں نا تو میرے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اوپر ایک لیئر آ گئی ہے, ٹھیک ہے, ایک غفلت کی لیئر آ گئی ہے, غفلت کی ایک تہ آ گئی ہے. تو جب میں تبلیغ سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مسجد میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ جو غفلت کی ایک تہ آ گئی ہے میرے دل کے اوپر یہ تہ اتر جائے, ٹھیک ہے. حالانکہ مولانا زکریا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور ہے کہ یہ سب سے زیادہ علماء دیوبند میں اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, سب سے زیادہ, ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر کرنے والے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن یہ بھی جب انسانوں کے ماحول میں جاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے دل کے اوپر ایک غبار نظر محسوس ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب انسانوں کے ساتھ بہت وقت گزار لیتے ہیں نا, دن بھر بچوں میں لگے ہوئے ہیں خواتین, ہے نا, یا کچن میں لگی ہوئی ہیں یا دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, تو تھوڑا سا ٹائم, زیادہ بہت کی ضرورت نہیں ہوتی, تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل تنہائی کا موقع وہ بھی نکالیں. بے شک اس کے اندر آپ صرف دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, یا آپ صرف بیٹھ کر کے تسبیح پڑھیں, یا آپ صرف بیٹھ کر کے مراقبہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی اور درمیان میں نہ ہو. اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ انسان نکال ہی لیتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے والیاں بھی یہ وقت نکال ہی لیتی ہیں. آج کل کیسے نکالتی ہیں, سیل فون کے لیے نکال لیتی ہیں, یا اپنی کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے نکال لیتی ہیں, فیس بک کے لیے نکال لیتی ہیں, ہے نا, یا اپنی امی سے بات کرنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں, ہے نا, چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو لیکن ان چیزوں کے لیے, گھر کی عورت کے لیے بھی ٹائم نکل آتا ہے. جب ان چیزوں کے لیے نکل آتا ہے تو اللہ رب العزت کا حق تو ان سب چیزوں سے زیادہ ہے نا, رائٹ. تو اللہ کے لیے ہم کیا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے. تو 15-20 منٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لازمن نکالنے چاہیے. فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ وہ وقت نہیں ہوتا, جو فرض نماز پڑھتے ہیں نا یہ نہیں ہے کہ میں فرض نماز تو پڑھتی ہوں, نہیں, فرض نماز تو قرض ہے, یہ تو سر کے اوپر سے اتارنے والی ایک چیز ہوتی ہے, نہیں اتاریں گے تو مار پڑے گی, ڈائریکٹ مار پڑے گی, یہ تو قرض ہے, یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے والا وقت نہیں ہے. فرض نمازیں ठीक है, जिस लौ लगाने की बात हो रही है ये एक अलग वक्त होता है जो नफलों का वक्त होता है, ठीक है, और नफली यानी किसी ऐसे वक्त के अंदर जबकि कोई दूसरा हायल ना होता हो, ठीक है, और अगर किसी के पास इतना भी वक्त नहीं है तो कोशिश तो करें ना, अल्लाह ताला से मांग ही नहीं कम से कम इस वक्त को, ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर बगैर यानी बगैर वक्त के भी फिर अता फरमा देंगे, लेकिन कोशिश तो करें इसके लिए ना, ठीक है। तो ये पस मंजर था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस तरह से औलाद मांगी थी और फरमाया कि मेरा वारिस बने और मेरे जद यानी याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के उलूम मुतवारिसा में उनका वारिस बने, यानी उलूम का वारिस बने और मेरा उलूम और यानी ज़ाहरी तौर पर भी वारिस बने, यानी उलूम साबिका व लाहिका उसको हासिल हो। साबिका का मतलब जो पिछले उलूम हैं पिछले अम्बिया के वो भी उनको हासिल हो, और जो लाहिका उलूम है यानी जो मुझसे अटैच्ड उलूम है, लाहिक कहते हैं उस चीज़ को जो कि अटैच्ड हो मुल्हिक हो, ठीक है, तो साबिका उलूम यानी याकूब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम इनके उलूम भी हासिल हो और मुझसे भी उलूम हासिल हो उसको, और बवजह बाअमल होने के उसको ऐ मेरे रब अपना पसंदीदा व मकबूल बनाइए, यानी आलिम भी हो और आमिल भी हो, इल्म रखने वाला और अमल करने वाला दोनों हो। हक तआला का बवास्ता मलाइका के इरशाद हुआ, यानी अल्लाह ताला ने इनसे डायरेक्ट कलाम नहीं किया जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से करते थे बल्कि बवास्ता मलाइका के कलाम किया कि ऐ ज़करिया हम तुमको एक फर्जंद की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा, कि इसके कबल खास औसाफ में हमने किसी को इसका हम सिफत ना बनाया होगा, ठीक है, यानी इसकी सिफतें जो है ना बड़ी यूनिक सी होंगी, यानी जिस इल्म अमल की तुम दुआ करते हो वो तो इस फर्जंद को ज़रूर ही अता करेंगे और मजीद बरआ कुछ औसाफ खासा भी इनायत किए जाएंगे, मसलन खशियत इलाही से इलाहिया से खास दर्जे की रिक्कत कल्ब वगैरह, ठीक है, खशियत इलाहिया अल्लाह ताला की खशियत अल्लाह ताला का खौफ वगैरह ये तो हर नबी को हासिल होता है, लेकिन यहया को जो है एक खास रिक्कत कल्ब अता फरमाई। रिक्कत कल्ब क्या होती है कि बंदा बात करते करते रोना शुरू हो जाए, बैठे बैठे कुछ सोच करके उसको उसके ऊपर रिक्कत तारी हो जाए, ये हर एक के साथ नहीं होता, ठीक है, हर बंदा ऐसा नहीं होता, चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो कितना ही वली क्यों ना हो हर बंदे के ऊपर ऐसी रिक्कत तारी नहीं होती, ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं ना ख्वातीन में तो और भी ज्यादा ये आपकी आपका मुशाहिदा रहा होगा कि कुछ जो है वो ज्यादा रोती हैं कुछ कम रोती हैं, मर्दों में भी ऐसा होता है कि कुछ को रोना नहीं आता हालांकि बड़े नेक हैं बड़े सब कुछ हैं, और कुछ ऐसे होते हैं छोटी छोटी सी बातों पर रो रहे, ठीक है, तो ये रोना अच्छा ये दुनिया वाला रोना नहीं बल्कि अल्लाह के लिए रोना अल्लाह का ख्याल करके रोना, ठीक है, उसको रिक्कत कहते हैं ना, रिक्कत तलबिया, तो इनके ऊपर अल्लाह ताला ने ये वाली कैफियत नाजर फरमाई थी। चूंकि इस इजाबत दुआ में कोई खास कैफियत हुसूल दुआ की बतलाई नहीं गई थी, यानी बस फरिश्ते ने आके बता दिया कि हाँ आपको औलाद हो और उसकी खास किस्म की सिफतें होंगी, बस इतना बता दिया था, लेकिन कोई इंडिकेशंस नहीं बताई थी कि भाई ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर उसके बाद तुम्हें औलाद मिलेगी, ठीक है, इसलिए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस्तफसार किया, ठीक है, यानी तफसील बयान तफसील तलब करी, इस्तफसार कहते हैं किसी चीज की तफसील या खोल करके तलब करना कि भाई मुझे इसकी तफसील बयान करें, यानी जैसे हम तफसील पढ़ रहे हैं ना, फसरा से निकला, फसरा का मतलब होता है खोलना, और तफसीर भी खोलने वाली चीज को कहते हैं जो कुरान के मानी को खोलती है, इस्तफसार इस खोल को तलब करना इसको कहते हैं इस्तफसार करना। तो फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मजीद डिटेल मांगी एक्सप्लेनेशन मांगी, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब मेरे औलाद किस तरह पर होगी, ठीक है, हालांकि मेरी बीवी तो बांझ है और इधर मैं बुढ़ापे की इंतहाई दर्जे को पहुंच चुका हूं, बस मालूम नहीं कि हम जवान होंगे, यानी अल्लाह ताला आप तो हमें जवान भी कर सकते हैं तो क्या पता आप हमें जवान करने वाले हैं, या मुझको दूसरा निकाह करना होगा कि भाई ये वाली बीवी तो बांझ हो गई तो चलो शायद दूसरा निकाह करना, ठीक है, या बहालत मौजूदा औलाद होगी,
یعنی کسی حالت میں اولاد ہو جائے گی، تو ارشاد ہوا کہ حالت موجودہ یوں ہی رہے گی، یعنی جیسے آپ ہیں نا، نہ دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ہم جوان بنائیں گے، بلکہ ایسے ہی آپ کو اولاد ہوگی. اور یہ کیا، اس سے بڑا کام میں کر چکا ہوں، مثلا میں نے تم کو ہی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ قال ربک ہو علیہ حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تو آپ کو پیدا کیا، آپ تو کچھ تھے ہی نہیں پہلے. تو فرمایا کہ میں نے تم کو ہی پیدا کیا ہے، حالانکہ پیدائش کے قبل تم کچھ بھی نہ تھے، ولم تک شیئا، کچھ بھی نہ تھے تم. اسی طرح خود اسباب عادیہ بھی کوئی چیز نہ تھے، یعنی اسباب عادیہ اللہ کے لیے تو کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. جب معدوم کو موجود کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے، پہلے پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا معدوم کا کیا مطلب ہوتا ہے، عدم، جو چیز عدم یعنی نان ایگزسٹنٹ ہو اس کو موجود کرنا یعنی اویلیبل کر دینا جب آسان ہے، تو ایک موجود سے دوسرا موجود کر دینا کیا مشکل ہے نا؟ یعنی باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، تو ادھر سے جو ہے وہ سیلز لیے، ادھر سے سیلز لیے، انہیں سیلز کو جو ہے وہ آگے پروڈیوس کر دیا، ڈیولپ کر دیا، تو یہ تو اور زیادہ آسان کام ہے، ٹھیک ہے. یہ سب ارشاد تقویت رجا کے لیے تھا، نہ کہ دفع شبہ کے لیے، یعنی ان کی جو امید اللہ سے لگی ہوئی تھی اس کو مزید قوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تفصیل بیان کری، دفع شبہ کے لیے نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ زکریہ علیہ السلام کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں شبہ، ٹھیک ہے. یہ شبہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو شبہ یعنی جس کو شک بھی کہتے ہیں، اور شک و شبہ جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، ٹھیک ہے. تو شبہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور امید کا پکا ہونا، یعنی امید کا تھوڑا کم پکا ہونا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یقین کا کم ہونا یہ شبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. شبہ خاص اسی چیز کو کہیں گے کہ جب آپ جو ہے نا وہ یعنی کسی کے کی قدرت کے اوپر شک کر رہے ہو، اعتماد کی کمی جس کو کہتے ہیں اس کو شبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شبہ از اکول ٹو اعتماد کی کمی، ٹھیک ہے، اور ایمان از اکول ٹو اعتماد، ٹھیک ہے. تو ایمان کی ایک تعریف آپ نے بڑی تعریفیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، لیکن آج ایک اور تعریف اپنے پاس لکھ لیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان اعتماد کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور شبہ کیا ہے یا شک کیا ہے؟ یہ اعتماد نہ ہونے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اگر کسی کو شک پڑ جائے نا، تو یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے. اگر شک پڑ جائے یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان ایک الگ چیز ہے، شک ایک الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو زکریا علیہ السلام کو شک و شبہ نہیں تھا، ان کو ایمان تھا، اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایمان کے بہت سارے یعنی ایمان کے درجے ہوتے ہیں. ایک منیمم درجہ ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے، زیادہ اسٹرانگ، ایک اس سے زیادہ اسٹرانگ، ایک اس سے زیادہ اسٹرانگ، ہے نا بھائی. جیسے کہ ایک ہمارے جیسا کوئی بندہ ہے، زندہ ہے، ہمارے اندر زندگی موجود ہے، رائٹ، مرے ہوئے تو نہیں ہے نا، زندگی موجود ہے نا، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کچھ طاقت ہے کہ بھائی ہاں بھائی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وزن اٹھا سکتے ہیں، 5-5 کلو کا وزن ایک گروسری لے کر کے آتے ہیں، 5-5, 10-10 کلو کا ایک تھیلے جو ہے وہ ایک ہاتھ میں پکڑ کے لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے باڈی بلڈر، ٹھیک ہے نا، پہلوان، تو وہ بھی زندہ ہے، اس کے پاس بھی زندگی موجود ہے، لیکن اس کے پاس جو طاقت ہے وہ اتنی ہے کہ پتہ نہیں 50 کلو کا سامان جو ہے وہ ایک ہاتھ میں اٹھا لے، ہے نا بھائی. میں بھی زندہ ہوں، میں 5 کلو سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی زندہ ہے لیکن وہ 50 کلو اٹھا لیتا ہے. تو زندگی تو دونوں میں موجود ہے نا، لیکن طاقت اس کی زیادہ ہے. بالکل اسی طریقے سے ایمان کے اندر بھی طاقت کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کے اندر سے ایمان نکل جائے
تو وہ مردہ کہلائے گا، روحانی طور پر مردہ۔ اسی وجہ سے جو بھی کافر ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے، اور جو بھی مسلمان ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے اوپر، اور نبوت کے اوپر، اور رسالت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر شک نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر شک ہو گیا تو روحانی طور پر مردہ ہو گیا، کیونکہ شک ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سبھی یہ سوال کرتے ہیں تقریباً کہ جی ہمیں وسوسے آتے ہیں، دماغ میں خیال آتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، ہے نا، کہ یہ ہے نہیں ہے۔ نہیں، وہ وسوسے ہوتے ہیں، وسوسوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ آپ کسی اور کام میں لگ جائیں تو آپ کے ذہن سے وہ خیال پر گزر جائے گا کہ ہاں بھی وسوسہ آیا تھا، بس چلا گیا، ٹھیک ہے؟ وسوسہ شک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وسوسہ جو ہے نا وہ شک نہیں ہوتا، تو وسوسے سے ایمان زائل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شک سے ایمان زائل ہوتا ہے۔ شک جو ہے نا، یہ سمجھ لیں، یہ بھی ایک یقینی چیز ہے، شک بھی ایک یقینی چیز ہے، لیکن نیگیٹو یقین، منفی یقین، ٹھیک ہے؟ کہ کسی چیز کے نہ ہونے کے اوپر آپ کو یقین ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قادر نہ ہونا، اس کے اوپر آپ کو یقین ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شک۔ آخرت کا نہ ہونا، اس کے اوپر آپ کو یقین ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شک، ٹھیک ہے؟ یعنی آخرت نہیں ہونے والی ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ منفی یقین ہوا۔ آخرت ہونے والی ہے، یہ مثبت یقین ہوا، ٹھیک ہے؟ تو مثبت یقین ایمان کہلاتا ہے، اور منفی یقین شک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس شک کا جب ہم زبان سے اظہار کر دیتے ہیں تو اب اسی کو کفر کہا جاتا ہے، کہ زبان سے اظہار کر دیا کہ بھئی آخرت نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شک جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں یہ اندر کی چیز ہے، اندر سے آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں آخرت نہیں ہونے والی ہے نا، دل میں یقین ہو گیا، دماغ میں یقین ہو گیا، جہاں بھی یقین ہو گیا، اندر ہی اندر یقین ہو گیا آخرت کوئی نہیں ہونے والی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شک ہو گیا آپ کو آخرت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان ختم، ٹھیک ہے؟ وسوسہ از ناٹ یقین، یعنی وسوسہ جو ہے نا یہ منفی یقین نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک گزرا ہوا آئیڈیا ہے، یہ ایک خیال ہے جو کہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وسوسوں کا علاج کرنا چاہیے، وسوسوں کو، یہ نہیں کہ بھائی میرے دماغ میں ہر وقت وسوسے آتے ہیں تو اب اطمینان سے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، وسوسے ہی آتے ہیں۔ بھائی وسوسے آنا بے شک ایمان کو ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن وسوسے جو ہے نا یہ اگر بہت زیادہ آئیں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ منفی یقین میں تبدیل ہو جائیں، یہ منفی یقین کی شکل اختیار کر جائیں۔ اس وجہ سے ان وسوسوں کا علاج کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چھوڑ نہیں دینا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تو وسوسے آ رہے ہیں تو میں تو کافر ہو گیا، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو انٹریٹڈ چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر ماشاءاللہ خواتین یا تو خود یا ان کی جو بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ہے نا، ان کو جب دانے نکلتے ہیں تو آپ ان دانوں کو جو ہے وہ انٹریٹڈ چھوڑ دیتے ہیں، پمپلز نکلتے ہیں نا 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، آپ ان کو انٹریٹڈ نہیں چھوڑتی کہ جی انٹریٹڈ اگر چھوڑ دیا نا تو یہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ مسے پڑ جائیں گے، داغ پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ٹریٹ کرتی ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے کوئی نیچرل ٹریٹمنٹ ہو، چاہے کوئی سنتھیٹک ٹریٹمنٹ ہو، جو بھی ہو کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑ دیے تو چہرے کے اندر دھبے پڑ جائیں گے اور وہ گڑھے پڑ جائیں گے، فلاں کیا کیا ہو جائے گا، انٹریٹڈ نہیں چھوڑتی۔ بالکل اسی طریقے سے وسوسے بھی جو ہے نا ان کو انٹریٹڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کو سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان وسوسوں کا علاج ہو جائے۔ بہرحال ہماری تفسیر کی کلاس ایسی چلتی ہے نا، یہ کچھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے، کوئی جملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہماری ترتیب یہی ہے اس کلاس کی۔
اسی وجہ سے ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ایک سال میں آپ کو ہم قرآن کی تفسیر پڑھا دیں گے، ہے نا؟ ہمارے یہاں کوئی اس الحمد للہ سسٹم کا یعنی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، نہیں، ان کا الگ سسٹم ہے، ان کی الگ جو ہے وہ گولز ہیں، ان کے الگ طریقے ہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، بس یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اینی وے، تو زکریا علیہ السلام کو کوئی شبہ نہیں تھا. اچھا، سوال کے لیے فلور اوپن ہوتا ہے. یہ جتنی ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ چپ کر کے سنتے رہیں اور کو سمجھ میں نہ آئے، بلکہ سوال کے لیے آپ کے پاس ونڈو موجود ہے، آپ ضرور سے سوال کریں. بے شک یہ عاجز بول رہا ہے، اس کے دوران بھی آپ سوال لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زکریا علیہ السلام کو طوی امید ہو گئی، یعنی ان کی امید مضبوط ہو گئی اور طوی ہو گئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، وعدے پر تو اطمینان ہو گیا، اب اس وعدے کے قریب وقوع یعنی حمل کی بھی کوئی علامت میرے لیے مقرر فرما دیجئے. ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کا جو سوچ تھی نا وہ یہی تھی کہ بھئی حمل ہی ہوگا، اگر میری بیوی کی اولاد ہونی ہے تو حمل کے ذریعے سے ہی ہوگی، تو اس کی کوئی آپ نشاندہی بتا دیجئے تاکہ زیادہ شکر کروں، اور خود وقوع تو محسوسات ظاہرہ ہی میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب وقوع ہوگا تو وہ تو مجھے نظر آ ہی جائے گا، میرے جو فائیو حصے ہیں وہ، یعنی کیا کہتے ہیں، فائیو سینسز، حواس خمسہ. ٹھیک ہے، تو پانچ حصے جو آپ نے مجھے دیے ہیں تو ان سے تو مجھے نظر آ ہی جائے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے، پھر اولاد پیدا ہو گئی ہے. تو میں آپ سے جو یہ انڈیکیشن مانگ رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ مجھے انڈیکیشن سے نظر آئے گا اپنا بیٹا، بلکہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اور زیادہ شکر ادا کروں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کا جو شکر ہے وہ بھی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے چلتا ہے. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا شکر بڑھ جاتا ہے، پھر جب وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو شکر جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ میں اور زیادہ شکر ادا کروں، تو مجھے انسیڈنٹ کی علامات بتا دیجیے. تو ارشاد ہوا کہ تمہاری وہ علامت یہ ہے کہ تم 3 رات اور 3 دن تک آدمیوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، حالانکہ تندرست ہوگے، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی کہ تمہاری زبان پہ فالج گر گیا اس وجہ سے بات نہیں کر سکو گے، نہیں، پرفیکٹلی فائن. اور اسی وجہ سے ذکر اللہ کے ساتھ تکلم پر قدرت رہے گی، یعنی صرف لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کر سکو گے. چنانچہ بإذن اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہو گئیں، اور حسب اخبار الہی، یعنی اللہ کے خبر کے مطابق، حسب اخبار الہی، اللہ کی دی ہوئی خبر کے مطابق زکریا علیہ السلام کی زبان بستہ ہو گئی. کتابوں کا بستہ، اسکول بیگ ہو گئی زکریا علیہ السلام کی زبان. کیا مطلب بستہ ہو جانے کا؟ مطلب کیا کہ جو بستہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم بستہ کہتے ہیں، وہ بند ہوتا ہے، اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کتابیں ہیں، ٹفن ہے، اور پانی کی بوتل ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں. کمر بستہ، کمر باندھ لی، ہے نا؟ تو کمر کو جو ہے وہ باندھ دیا آپ نے کسی چیز سے، تو وہ کمر بستہ کہلاتی ہے. تو بند جائے، جب کوئی چیز بند جائے یا بند ہو جائے تو اس کو بستہ کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی زبان بستہ ہو گئی، یعنی زبان انسانوں سے بات کرنے کے لیے بند ہو گئی. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس حجرے میں سے اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے اور ان کو اشارے سے فرمایا، کیونکہ زبان سے تو بول نہ سکتے تھے. تو اس زمانے میں بھی پھر بظاہر لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آتا تھا، جیسے بیان کے لیے آ رہے ہیں، تو سامنے لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو انہوں نے اشارے سے فرمایا، کیونکہ زبان سے تو بول نہیں سکتے تھے، کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کرو. ٹھیک ہے، جو بھی اشارہ جس طرح سے بھی کیا، یہ تسبیح اور امر بالتسبیح یا تو حزم معمول تھا، ہمیشہ تذکیراً زبان سے کہتے تھے، آج اشارے سے کہہ دیا. ٹھیک ہے، یعنی اٹس پاسبل کہ ان کا یہ معمول تھا کہ یہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور لوگوں کو اس طریقے سے واعظ و نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک نارمل بات تھی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور یہ صبح شام کی تلقین کریں، لیکن آج یہ بات نہیں کر سکے تھے. تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ وہی حسب عادت اس ٹائم پہ نکلے، لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے ہم سے کوئی اس قسم کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک 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 آپ ایک ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، ایک اسکیڈول سیٹ کر لیتے ہیں، تو اسکیڈول کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ جو ہے وہ ویسے معاملہ نہ بھی کر سکے جیسے کہ روزانہ کرتے ہیں، تو پھر بھی اسکیڈول کرنے سے، سیٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ناغا نہیں ہوتا، بالکل ناغا نہیں ہوتا. یہ ناغا جو ہے نا، ناغا ہو جانا سمجھتے ہیں نا، بالکل گیپ ہو جانا، بالکل ہی جو ہے وہ چھٹی ہو جانا، ناغے کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ہمارے استاد صاحب ایک ہوتے تھے، مفتی صاحب، فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دن کا ناغا اس کی بے برکتی 40 دن تک چلتی ہے. اگر ایک دن ناغا ہو جائے نا، 40 دن تک اس کی بے برکتی، یعنی اس کا اثر پڑتا ہے روحانی طور پر. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا نا کچھ، کیونکہ ہماری تو روحانیت ہی کچھ نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی روحانیت ایسی تھی کہ ان کو محسوس ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ نہ بھی کر سکیں کوئی کام، نہ فل فلیج طریقے سے کوئی کام نہ بھی ہو سکے، تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کر لینا چاہیے تاکہ ناغا نہ ہو. ٹھیک ہے، بہرحال ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی ناغا. بہرحال کوشش کرنی چاہیے اپنے طور پر. اینی وے، تو یہ ناغا سے متعلق بات ہوگی. اچھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اپنے جب زبان بستہ ہو گئی تھی اس وقت بھی ناغا نہیں کیا اپنے اس عمل سے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے، حضرت مرشد عالم پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ وہ نا روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کافی پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا، ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، شاید کچھ ہوا اس طرح سے تھا کہ حضرت کی طبیعت کافی خراب تھی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آج آپ درس قرآن کے لیے نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو حضرت نے جواب دیا کہ نہیں، یہ جو درس قرآن ہے نا، اسی کی بنیاد پر تو مجھے اللہ تعالیٰ سے روزینہ ملتا ہے. روزینہ کا مطلب روزانہ کا جو مجھے رزق ملتا ہے وہ تو اس درس قرآن کی بنا پہ ملتا ہے، میں ناغا کر دوں گا مجھے رزق نہیں ملے گا میرے پروردگار کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیماری کے باوجود درس قرآن کا ناغا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمارے بزرگ کوشا کرتے تھے. بہرحال، تو آج اشارے سے کہا یا اس نعمت جدیدہ کے شکر میں خود بھی تسبیح کی کثرت فرمائی اور اوروں کو بھی اسی طرح اسی طور پر امر فرمایا. ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ تفسیر ہو گئی کہ آج خصوصی طور پر یہ والا معاملہ کیا تھا. بہرحال، دونوں چیزیں ممکن ہیں، یا تو روزانہ کی یہ روٹین تھی، یا یہ کہ آج جو ہے وہ اسپیشلی اس طریقے سے باہر نکلے تھے اور لوگوں کو تلقین کری. غرض، پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے. ٹھیک ہے، یعنی جب شعوری عمر کو پہنچ گئے، جیسے 7-8 سال یا 10-12 سال، تو ان کو حکم ہوا کہ اے یحییٰ، کتاب کو، یعنی تورات کو، تورات کو، اس وقت وہی کتاب شریعت تھی اور انجیل کا نزول بعد میں ہوا تھا. انجیل بھی جو ہے اس میں بھی شریعت تھی، یعنی لیگل کوڈ اس میں بھی تھا. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تورات کے اندر ہی تھا. ٹھیک ہے، تو انجیل کا تو نزول بعد میں ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام سے 6 مہینے بعد پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے ایگزیکٹلی کیا. لیکن تو عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تب پھر ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی نا، تو ابھی تو انجیل نہیں نازل ہوئی تھی. اچھا، تو جب سن شعور پہنچے تو ان کو حکم ہوا کہ یہ کتاب، یعنی تورات کو، اس میں وہی کتاب شریعت تھی اور انجیل کا نزول بعد میں ہوا تھا، مضبوط ہو کر لو، یعنی خاص کوشش کے ساتھ عمل کرو، اور ہم نے ان کو ان کے لڑکپن ہی میں دین کی سمجھ اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب کی صفت اور پاکیزگی اخلاق کی عطا فرمائی تھی. حکم میں علم کی طرف، یعنی جو حکمت عطا فرمائی، حکمت، تو اس لفظ میں علم کی طرف، اور حنان اور زکوٰۃ میں اخلاق کی طرف اشارہ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صفت میں جو یہ حکم کا جو لفظ استعمال کیا نا، تو اس سے جو ہے وہ ان کے علم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. حکم میں علم کی طرف، حکم نہیں بلکہ حکم. اور آگے اعمال ظاہرہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا، اور وہ خلق کے ساتھ سرکشی کرنے والے یا حق تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، اور عند اللہ ایسے وجیہ اور مکرم تھے کہ ان کے حق میں من جانب اللہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ بھی بات بتائی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، اور دوسرا کہ یہ حضرت زکریہ اور ان کی بیوی کے بیٹے تھے جو کہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور باقی تو معروف مسائل ان شاء اللہ ابھی کا شروع کریں گے۔ کسی نے سوال لکھا ہے، شاید آپ نے اپنے بیانات میں کہا کہ نوافل پڑھنے سے پہلے فرض کو پورا کریں، لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ دن میں ایک بار اکیلے بیٹھ کر نفل یا ذکر کریں، نفل یا ذکر کریں، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کی نفی کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ بے شک آپ کی نفلیں آپ کی فرائض رہ گئی ہوں تو بھی آپ یہ کام کریں، یہ تو آپ اپنی طرف سے لگا رہی ہیں نا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، مجھے میں تو یہ تو ایزیوم نہیں کر رہا کہ سب کی جو ہے وہ فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کے فرائض فرض نمازیں نہیں چھٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بیٹھ کر کے نفلی ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، تو جن کے فرائض نہیں چھٹے ہوئے ہیں تو وہ فرائض پورا کریں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے کانٹرڈکشن ہم نے تو نہیں کری تھی، آپ نے اس طرح سمجھ لیا، آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ٹائمز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ خواتین کے لیے ایام جو ہوتے ہیں ان میں وہ نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے دن میں بھی جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں ان میں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے آپ وہ والا وقت بھی تو نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن کے فرائض رہتے ہیں یعنی فرض نمازیں جن کی رہتی ہیں تو وہ فرض نمازیں پوری کریں، ٹھیک ہے نا، وہ مراقبے بہتر ہے کہ نہ ہی کریں۔ اگر وہ فرض نمازوں کی قضا کر سکتی ہیں نا تو وہ سب سے پہلے فرض نمازوں کی قضا کریں۔ ٹھیک ہے، البتہ جو یہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا معاملہ ہے نا، تو یہ تو پھر بہت سے ایسے اوقات ہیں، یعنی اوقات تو ہو گئے جن میں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ بھی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں انسان کی کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پہ بیٹھے انتظار کر رہی ہیں، ہے نا، یعنی کہیں ایون ڈاکٹر کی کلینک میں باہر بیٹھی ہوئی، اب آپ کی فرض نمازیں رہتی ہیں، قضا عمری رہتی ہے، تو اب آپ وہاں پہ قضا عمری پڑھنی شروع ہو جائیں گی، ڈاکٹر کے کلینک کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کے قضا عمری پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی، کوئی نہیں پڑھے گا، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے کوئی مسجد و محراب کوئی تھوڑی شرط ہے، ڈاکٹرز ویٹنگ کلینک یعنی کلینکس ویٹنگ روم کے اندر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں لو لگا سکتے؟ کیا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نبی کی جنریشن سے تھی؟ نہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی، نبی الیاس کی بات نہیں ہو رہی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے انڈیا میں رہتے تھے۔ تبلیغی جماعت کی جو ترتیب ہے نا، وہ ترتیب یعنی گھر سے لے کر کے باہر نکلے اور پھر 40 دن جو ہے وہ پھر کر کے واپس آئے، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ان سے شروع کروائی تھی، ٹھیک ہے، یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تو 100% ولی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، قضاء عمری والا اور نفلی ذکر والا مسئلہ کلیئر ہو گیا نا، انشاء اللہ کوئی اور اگر اشکال ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر یہاں کلاس ختم کرتے ہیں، وہاں سے الحمد للہ، السلام علیکم۔